وَلْيُؤْمِنُوا بھی, اور مجھ پر ایمان لاؤ کہ مجھ پر کسی کا اثر نہیں ہے, مجھے ہر بات کی خبر ہے, یہ واسطے وسیلے میرے ساتھ ظلم اور میری توہین ہیں. لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ, اور اگر انہوں نے آپ کی یہ بات مان کر براہ راست مجھے اپنا مالک مان کر اور مجھے پکارا اور مجھ سے دعائیں کی, میری بندگی کی, میرے سامنے جھکے, میرے راستے پر چلے, میرے دین کی دعوت دی اور اس راستے میں جان اور مال کو بازی پر لگا دیا, تو وہ راہ راست پا کے رہیں گے, آگ سے بچ کر جنت کی بادشاہی میں ہمیشہ جوانی کے مالک رہیں گے, ہمیشہ ان کی بادشاہی رہے گی, کبھی اس پر زوال نہ آئے گا. تو یہ ایک مسئلہ تھا جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا, اور اس کو مختلف انداز سے آج یہ امت ہے, جیسے اللہ کے نبی صاحب نے بتایا تھا کہ ایک ایک قدم, جیسے پہلے گمراہ امتیں ہیں جو انہوں نے کیا ہے یہ امت بھی کرے گی, اور آج آپ نے دیکھ لیا یہ امت ایک ایک قدم پر وہی بات وہی دلائل پیش کرتی ہے جو اس سے پہلے شیطان نے دوسری امتوں کو سکھائے تھے. اللہ سے پناہ مانگیے شیطان کے فریب سے, اور پروردگار عالم سے یہ دعا کیجیے کہ مالک ایمان سے تو نے آشنا فرمایا ہے, ایمان کے اوپر جم جانے اور ایمان کے مطابق عمل کرنے اور اپنی طرف اللہ اپنے بندوں کو بلانے کی توفیق عطا فرما, اور اس راستے میں جو مشکل کٹھن راہ ہے مالک قدم ہل جاتے ہیں, اس کے اندر انبیاء تک تو بتاتا ہے رسول تھے وہ پکار اٹھے ہیں, تو مالک ہم پر وہ بار نہ ڈال جو ہماری طاقت سے باہر ہو, جو پہلے پر تو نے ڈالا تھا ان کی بات اور. اور مالک اگر کبھی مشکل آ جائے, بڑی سی بڑی مشکل اگر تیری مشیت میں یہ ہے, تو پروردگار ہم خوف کھاتے ہیں لیکن تجھ سے یہ دعا ہے کہ سب بت اقدامنا ونسرنا علی القوم الکافرین, تو مالک اگر یہ آزمائش تیری مشیت ہو تو مالک تو مالک ہے, ہمارے قدموں کو جمع دینا اور کفار کے مقابلے میں ہم کو فتح ہو اور وہ ہم کو مغلوب نہ کر سکے. یہ آخری دعا یہ اللہ نے سکھائی ہے اپنے بندوں کو کہ ربنا لا تواخذنا ان نسینا واخطأنا, مالک ہم خطا کار ہیں, ایمان کا دعویٰ تو ہے, اللہ تیری توفیق سے ایمان کو سمجھ بھی گئے ہیں لیکن اس کے بعد قدم پھسل جاتا ہے, بے راہ ہو جاتے ہیں, تو مالک ہماری خطاؤں اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, کتاب دے ان کو, اور ہم پر وہ بار نہ ڈال جس نے پہلے بار ڈالا تھا, اور پروردگار اپنی راہ پر جمائے رکھ. اقول قولی ہذا واستغفر الله لي ولكم سائر الله. یہ لوگ تھے وہ جا رہے تھے کہ بارش ہونے لگی, اور وہ ایک غار تھا ایک پہاڑ میں, وہ اس کے اندر چلے گئے تاکہ بارش سے بچ جائیں. پھر اوپر سے ایک چٹان آئی اور وہ اس طرح سے آگے گری ہے کہ اس غار کا منہ بند ہو گیا, اتنی بھاری چٹان تھی کہ ان تین حضرات کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس کو سامنے سے ہٹا دے, اور اجاڑ جگہ پر پہاڑ کے غار میں قید تھے, ان کو یہ بھی تھا کہ اس کو خبر ہوگی بھوکے پیاسے رہ کے ہم یہی مر جائیں گے. تب بخاری مسلم کی حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تین یہ اللہ سے ڈرنے والے اور سچے لوگ تھے, انہوں نے کہا بھائیو اور اللہ سے دعا کرے, کسی اور کی نہیں, کسی اور کا وسیلہ اور واسطہ نہیں, اپنی بندگی کا جو اللہ نے فرمایا ہے کہ قربت چاہتے ہو اللہ کے یہاں, اپنی دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو اس کے بعد ایمان اور تقویٰ اختیار کرو, تو اس ایمان اور تقویٰ کی بات یہ اللہ سے یاد دلائے اور اللہ سے دعا کرے کہ مالک ہم کو اس مصیبت سے نجات دے. تب نبی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ان میں سے اس نے اللہ کے سامنے یہ فریاد کی کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ میں تیرا بندہ تجھ پر ایمان لانے والا تھا, اور تم نے ماں باپ کی خدمت کا جو حکم دیا تھا تو میں ماں باپ کی خدمت تیرے خوف سے اور تیری وجہ سے کر رہا تھا. ایک دن کا معاملہ یہ ہوا کہ میں اپنے جانوروں کے لیے پتوں کی تلاش میں بہت دور نکل گیا, اور جب واپس آیا ہوں بہت دیر ہو چکی تھی اور میرے ماں باپ سو گئے تھے. میرا قاعدہ یہ تھا کہ جب میں واپس آؤں صبح ہو یا شام, جب دودھ نکالوں اپنے جانوروں کا تو پہلے میں ماں باپ کو پلاتا تھا, اس کے بعد اپنے بال بچوں اپنی بیوی اور اپنے جان کے لیے استعمال کرتا تھا. لیکن اس دن میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ یہ سو گئے ہیں, تو ایک بات تو پروردگار اس خیال سے کہ ماں باپ سے پہلے وہ بھوکے سو گئے اور میں اور میرے بچے دودھ پیے, میں نے کہا یہ نہ کروں گا. سب حرف کے سارے پس منظر میں یہ ہے کہ اللہ کا خوف دکھا رہا ہے کہ میں انتظار میں نہ میں نے جگایا کہ ماں باپ سو گئے ہیں آرام سے اب جگاؤں تو یہ ان کو تکلیف ہوگی, نیند میں ہیں, جب خود اٹھیں گے تو اس وقت دودھ پلاؤں گا پھر اپنے بال بچوں کو اور اپنے لیے. کہتے ہیں میں ہاتھ پر برتن لیے ہوئے انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی, بچے میرے پیاس سے اور بھوک سے پریشان میرے قدموں میں لوٹتے رہے, لیکن میں نے کہا کہ نہیں, جب تک ماں باپ خود نہ اٹھیں گے ان کو نہ پلاؤں گا میں بچوں کی ضیافت نہیں کروں گا. یہاں تک کہ پو پھٹی, فجر ہوئی, میرے ماں باپ جاگے اور میں نے ان کو پلایا پھر اپنے بال بچوں کو دیا. تو مالک صرف اگر تو جانتا ہے یہ تیرے خوف سے تیری رضا کے لیے یہ میں نے کام کیا ہے, اور یہ کام اگر اسی طرح تھا تو مالک اس مشکل سے ہمیں نجات دے. تو نبی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کی طرف سے کچھ ایسا ہوا کہ وہ چٹان تھی وہ تھوڑی ہٹ گئی, لیکن ابھی لوگ نکل نہیں سکتے, اتنی نہیں ہٹی کہ وہاں سے اتنا راستہ بن جائے, نہ ان کے بس کی بات ہے کہ اسے ہٹا سکا. پھر دوسرے نے کہا کہ مالک تیری رضا اور تیرے خوف سے, وہ میری چچا کی بیٹی تھی اور مجھے دنیا میں محبوب تھی, اس پر جب قحط پڑا میں نے پہلے اس سے گناہ کی خواہش کی اور اس نے رد کر دیا, لیکن فاقے کی وجہ تنگی کی وجہ سے وہ پریشان ہو کر آئی اور مجھ سے اس نے قرض مانگا, میں نے اس شرط پر قرض دیا کہ جو میری گناہ کی دعوت تھی اس کو قبول کر لے. وہ مجبور تھی, تیار تو ہو گئی, لیکن عین موقع پر اس نے مجھے ڈرایا کہ اللہ سے خوف کر. میں مالک ڈر گیا, تیرا خوف میں نے کیا اس وقت, جو بہت مشکل تھا ڈرنا. اور اس کے بعد مالک یہ, اگر تیرے خوف سے میں نے اس طرح سے برائی کے جذبات کو میں نے قابو میں رکھا ہے تجھ سے ڈر کر اور یہ میرا کہنا صحیح ہے, تو مالک رحم فرما ہم لوگوں پر اور کوئی نجات کی راہ نکال. نبی صاحب فرماتے ہیں کہ تھوڑا پتھر اور چٹان وہ اور ہٹ گئی, لیکن اب بھی نکلنے والے نہیں تھے. پھر جو تیسرا تھا اللہ کا بندہ, اس نے کہا کہ مالک تو جانتا ہے کہ میں نے کچھ مزدوروں کو مزدوری میں کے لیے رکھا اور اس کے بعد سب کی مزدوری تو دے دی, ایک مزدور بغیر اپنی مزدوری لیے ہوئے چلا گیا. پھر اس کی مزدوری میں ایسی برکت ہوئی کہ میں نے اس کو تجارت میں لگایا اور دن رات ان میں دن دونی رات چوگنی برکت ہوتی رہی, یہاں تک کہ پورا میرا جو وادی کا حصہ تھا وہ اس مال کے ذریعے سے بکری اور گائے اونٹ اور غلاموں سے بھر گیا. ایک مدت کے بعد وہ شخص آیا اور اس نے کہا مجھ سے کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے ہم سے کام لیا تھا اور اس کے بعد مزدوری نہیں دی تھی, اب میں مزدوری لینے مانگنے آیا ہوں, لاؤ میری مزدوری. تو میں نے کہا کہ بھائی مزدوری مانگتے ہو, یہ سب تم دیکھ رہے ہو, یہ تمہاری مزدوری سے سب کچھ ہوا ہے, تم سب لے جاؤ. وہ سمجھا کہ مجھ سے مذاق کیا جا رہا ہے, اس نے کہا کہ اب ایسا بھی نہ کیجیے, آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں, میری مزدوری سے یہ سب کچھ. تم نے کہا نہیں, یہی تمہاری مزدوری جو میرے پاس رہ گئی تھی اس کے اندر برکت ہوئی ہے, اس کے ذریعے سے میں نے سب کمایا ہے, یہ سب تمہارا ہے, تم سب لے جاؤ. تم نے کہا مالک تو جانتا ہے کہ وہ شخص ایک ایک چیز لے گیا, ایک چیز بھی نہیں چھوڑی, میں نے اس سے کچھ نہیں کہا, اس لیے کہ اس کا حق تھا تجھ سے ڈر کر. تو مالک اگر یہ تیرے خوف سے اور تیری رضا کے حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ کیا ہے, تم پروردگار ہم لوگوں پر رحم فرما. تب نبی صاحب فرماتے ہیں کہ اور ہٹ گئی, یہاں تک کہ راستہ نکل آیا اور یہ تینوں جو پھنسے ہوئے تھے یہ اس سے باہر آ گئے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. تو اس طرح سے اپنی چیز اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں مالک کی رحمت کو متوجہ کرنا چاہتے ہو تو ایمان ہے, تقویٰ ہے, اللہ کی راہ میں جہاد ہے, اس کے ذریعے سے. تو یہ بات جو ہے اپنی چیز, اپنا عمل, اپنی بندگی ہے, یہ چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ٹھہرتی ہے اور اللہ اس کے بدلے میں رحمت فرماتا ہے. سوال یہ ہے کہ لہسن, پیاز اور مولی کے بارے میں کیا حکم ہے, اور اگر کوئی شخص نماز سے پہلے اگر لہسن, پیاز اور مولی کھا لی ہو تو کیا اسے نماز تھوڑی دیر کے بعد پڑھنی چاہیے, یا نماز کا وقت ہو تو اسے اس میں یہ چیزیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو اس طرح سے ان چیزوں کو اس حالت میں کھائے کہ جس سے بدبو اس کے منہ کے اندر ہو اور وہ ہماری مسجدوں میں آئے گا, تو صرف یہی نہیں کہ انسان اس سے تکلیف محسوس کریں گے بلکہ جو فرشتے موجود ہوتے ہیں مومنوں کی مسجد میں اور فجر میں جن کی ڈیوٹی بدلتی ہے وہ بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جو ایسی بدبودار لہسن اور پیاز ہے یہ کھائے تو ہماری مسجدوں میں نہ آئے, سے دور رہے. لیکن اگر وہ پکا کے انہوں نے آپ نے اجازت دی ہے کہ اگر بدبو اس کی مار دی گئی, پکا دیا گیا, یا اسی کے ساتھ یہ نکال اشتہار کیا گیا ہے کہ اگر کھانے کے بعد جو بدبو کو منہ سے نکال دیا جائے اچھی طرح سے منہ صاف کرنے کے بعد, تب وہ بات نہیں رہتی, وہ چیز ہی نہیں رہی جس سے کوئی نقصان. تو اس طرح سے جو چیز ہے کہ جب کوئی شخص بدبو کے ساتھ پیاز اور لہسن یا اسی طرح سے اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, جیسے ایک گھاس ہوتی تھی عرب میں وہ بھی بدبودار ہوتی تھی, تو اس طرح سے تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ پہنچے. یہ تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیاز اور لہسن نہیں کھاتے تھے, لیکن حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں جب قیام کیا ہے تو انہوں نے ایک ایسا کھانا بھیجا ہے شروع میں جب تک ان کو معلوم نہیں تھا جس میں پیاز بھی تھا, تب آپ نے واپس کر دیا, نہیں کھایا, اور بتایا کہ میں نہیں کھاتا ہوں لیکن یہ حرام نہیں کرتا, تم لوگ اگر پکا پکی ہوئی پیاز ہے تو تم لوگ اس کو استعمال کرو. تو یہ آپ نے اجازت دی ہے باقی بدبو کے ساتھ مسجد میں نہ آنا چاہیے, منہ صاف ہونا چاہیے. کیا مسواک کرنے یا کلی کرنے سے کہ سے پیاز اور لہسن کی بو ختم ہو جاتی ہے؟ اچھی طرح سے کی جائے تو امید یہ ہے کہ, اور جس سے انداز ہوں, بہرحال میں زیادہ پیاز, میں پیاز کچا کھانے کا میں عادی نہیں ہوں, نہ مجھے تجربہ اس کا. قبر پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی, اور آپ نے جو ایک ایسے خاتون تھیں یا ایسے ایک صاحب تھے جن کو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوشیار خبردار نہیں کیا گیا کہ رات کا معاملہ تھا, اور آپ کو یہ خیال ہوا کہ شاید لوگوں نے ان کی غربت کی وجہ سے ان کو حقیر جانا اور مجھے خبر نہیں کی, تو آپ نے ان کے اس خیال کو ثابت کرنے کے لیے غلط, آپ نے کہا کہ مجھے لے چلو. وہ کہاں ہے؟ دفن کیا گیا. وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے ان کی نماز پڑھائی, حالانکہ آپ نے منع فرمایا قبرستان میں نماز نہیں ہوتی, لیکن یہ دوسرا بالکل موقع ہے آپ کو خصوصیت کے ساتھ کہ جس کے اندر یہ ثابت کرنا تھا کہ اللہ کا کوئی غریب بندہ ہے لیکن حال اس کا یہ ہو کہ وہ مسجد کی صفائی کرتا تھا پریشان حالی کے اندر بھی اور خدمت کرتا تھا, تو غریب صحیح لیکن اللہ کی یہاں اس کی قیمت ہے اور اس کو کم نہ سمجھنا چاہیے. تو یہ خاص واقعہ ہے, اللہ کے نبی سب نے ایسا کیا اور آپ کی خصوصیت ہے, سب کے لیے نہیں. قبر پر شاخ لگانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی یا اس کا لگانا سنت ہے؟ یہ خصوصیت تھی اس لیے کہ کبھی اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کی قبر پہ نہیں لگایا, اور جو اس کے اندر حضرت بریدہ اسلمی نے جو یہ وصیت کی ہے تو اسی ان کے استنباط کے اوپر, یہ نہیں کہ انہوں نے کہا قبر کے اندر کوئی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ صحابیوں میں سے ہے, اور صحابہ کا یہ اجماع ہو چکا تھا کہ مردہ جو ہے یہ قبر میں زندہ نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت, اس لیے یہ کہنا تو بالکل ختم ہو گیا کہ انہوں نے جو وصیت کر گئے, اور وہ اس لیے وصیت کر گئے تھے کہ اسی قبر میں سب کچھ ہوتا ہے, یہاں کھجور کی ٹہنیاں شاخیں رکھ دی جائیں ہیں, بلکہ جو انہوں نے استنباط کیا تھا وہ یہ کہ میت کو فائدہ پہنچتا ہے اگر ایسا کیا جائے, یہ استنباط ان کا تفرد تھا, کسی اور صحابی نے یہ رائے قائم نہیں کی, اسی لیے بخاری نے ایک اور اس کے مقابلے میں بات لانے کے بعد حضرت اللہ ابن عمر کا قول لائے کہ جب انہوں نے عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر کے اوپر جو ان کی بیوی نے شامیانہ لگایا تھا وہ دیکھا تو کہا کہ اے غلام اس کو اتار پھینک, ان کے اوپر اب یہ چیز کوئی اور چیز ان کے اوپر سایہ نہیں کرے گی مگر انہوں کا دنیا میں جو زیمان اور عمل تھا, تو بتائے اب اس کے اندر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پھر عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا تو معاملہ خطرے میں پڑ گیا کہ وہ بھی سمجھتی تھی کہ یہی سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہاں بھی نہیں ان کے لیے خیال اس قبر تعلق نہیں ہے بلکہ ان کا استنباط جو تھا وہ تھا عبداللہ ابن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی حدیث میں شہید ہوئے ہیں, اور حضرت جابر بیان فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک چادر پڑی ہوئی تھی, ان کے ہاتھ پیر ناک کان کاٹ ڈالے گئے تھے, چادر پڑی ہوئی تھی اور میری پھوپھی آئی ہیں اور انہوں نے چادر ہٹانے کی کوشش کی, لوگوں نے منع کیا, وہ غم سے چونکہ اس وقت تک منع نہیں آیا تھا کہ آواز کے ساتھ رونا تو وہ رونے لگی, تو نبی صاحب نے فرمایا کہ تم رو یا نہ رو, حال یہ تھا کہ ان کے اوپر فرشتے جب تک چادر نہیں ہٹائی گئی تھی اپنے پروں سے ان پر سایہ کیے ہوئے تھے, تو یہ تکریم کا باعث انہوں نے استنباط یہ کیا کہ اللہ کی طرف سے ان کی تکریم تھی, یہ نہیں کہ وہ یہی زندہ ہیں, اسی طرح سے اگر کسی کے قبر کے اوپر تکریم کے لحاظ سے یہ زندہ مان کر نہیں ایسا کیا جائے, انہوں نے یہ استنباط کیا, حالانکہ یہ بھی تفرد تھا, اور یہ دونوں چیزیں اور کسی صحابی کی کہ یہ اجتہاد نہیں ہے, لیکن اس سے صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ تفرد ہے ان کے اجتہاد میں, اس سے یہ نکالنا کہ وہ اسی قبر میں سب کچھ سمجھتی تھی یہ ایک صحابی اور صحابیات سے یوں ممکن نہیں ہے کہ ان کے سامنے سارے واقعات ہو چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلاف کے بعد, اب ان کا یہ ماننا کہ اسی میں زندہ ہیں, یہ جو چیزیں ہیں دو ان کے سامنے تھیں, انہوں نے استنباط کیا, اور یہ استنباط ہو سکتا ہے کہ یہ تفرد ہو اور کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا. ہمارے بعض ساتھیوں کی نماز جمعہ کے لیے کافی دور سے سفر کرنے آنا پڑتا ہے, جبکہ بخاری میں ہے کہ کجاوہ نہ باندھیں مگر تین جگہوں کے لیے, مسجد اقصی, مسجد نبی اور خانہ کعبہ کے لیے, وہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ ایک ایک ہزار نمازوں کے برابر یہ بیت المقدس کی جو مسجد اقصی ہے اس میں اور مسجد نبی میں ہے, اور باقی مسجد حرام کی بات اور ہے, اس کی کوئی تعداد آپ نے صحیح روایت میں مقرر نہیں کی ہے, جو کمزور